بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد بہشت زیور سے رسومات میں فاتحہ دلانے کی رسم کا بیان چل رہا ہے. بزرگوں کی فاتحہ میں بھی ساری چیزیں اچھوتی ہوتی ہیں. کورے گھڑے کورے برتن نکالے جائیں, ان میں پانی کنویں سے بھر کر آئے, گھر کا پانی نہ لگنے پائے, اس کو کوئی چھوئے نہیں اور سینیاں برتن خوب دھو کر آئے. غرض گھر کی سب چیزیں نجس سمجھی جاتی ہیں, ناپاک سمجھی جاتی ہیں. یہ عجیب خلاف عقل بات ہے. اگر وہ سچ مچ نجس ہیں تو ان کو اپنے استعمال میں کیوں لاتے ہو, ورنہ اس سارے پگڈنڈ کی کیا ضرورت ہے. شرعی حکم فقط اتنا ہے کہ جس چیز کا خود کھانا جائز ہے اسے فقیر کو دینا بھی جائز ہے, اور جب فقیر کو دے دیا تو اب ثواب بخش دینا جائز ہے. پھر یہ ساری باتیں لغو اور خلاف عقل ہوئی یا نہیں؟ اگر کہو کہ صاحب وہ بڑی درگاہ ہے, بزرگ لوگ ہیں, ان کے پاس جو چیز احتیاط سے جو چیز ہو احتیاط سے بھیجنا چاہیے, تو جواب یہ ہے کہ اول تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ظاہری احتیاط اور طہارت کی کچھ قدر نہیں, ان کے نزدیک حلال اور طیب ہونے کی قدر ہے. اگر حلال مال ہوگا حرام مال ہوگا تو ہزار احتیاط کرو سب بیکار ہے, اور اگر حلال اور طیب ہے تو یہ سب فضول ہے اور وہ یوں ہی معمولی طور پر دے دینے سے بھی قبول ہے. دوسرے کہ جب خود ان کی درگاہ میں بھیجنے کا عقیدہ ہوا تو یہ حرام اور شرک ہوگا, کیونکہ اس کھانے کو اللہ کی راہ میں دینا مقصود ہے, نہ ان کے پاس بھیجنا اور ان کی راہ میں دینا, یعنی بزرگوں کی راہ میں دینا, یہ کفر اور شرک ہے. اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. اگر ایسا عقیدہ ہو تو وہ کھانا بھی حرام ہو جائے گا. بس جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر ثواب بخشنا منظور ہو تو جیسے اور چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس میں خرافات نہیں کرتے. مثلاً فقیر کو پیسہ دیا, اس کو دھوتے نہیں ہیں, اناج غلہ دیا, گھر کے پکے ہوئے کھانے میں سے روٹی وغیرہ دی, اسی طرح یہ بھی معمولی طور سے پکا کر دے دو, کیونکہ یہ بھی بڑی درگاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتا ہے, وہ بھی وہیں جاتا ہے, پھر دونوں میں فرق کیسا؟ پھر خیال کرو تو میں تو اس میں ایک حساب سے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ پر بڑھا دینا ہے, اور یہ دل کا جوڑ الگ رہا کہ وہ بزرگوں کی درگاہ میں جاتا ہے اور یہ اللہ کی درگاہ میں, یہ کھلا ہوا شرک ہے. اس سے بدتر یہ دستور ہے کہ ہر ایک کی فاتحہ الگ الگ دلائی جاتی ہے, یہ اللہ میاں کا, یہ محمد صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت بی بی کا, یا اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ فقط اللہ میاں کو دیتی ہیں اور اتنا ان لوگوں کو, تو بھلا اس کے شرک ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ, اس کا شرک اور برا ہونا کلام مجید میں صاف صاف مذکور ہے. اس سے توبہ کرنا چاہیے. بس ساری چیز خدا کے راستے میں دے دو, پھر جتنوں کو ثواب بخشنا ہو بخش دو. پھر ایک لطف اور ہے کہ معمولی مردوں کا فاتحہ تو سب کا ایک ہی میں کرا دیتے ہیں, بزرگوں اور بڑوں کا الگ الگ کراتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو بیچارے غریب مسکین کمزور ہیں, اس لیے ایک میں ہو جائے تب بھی کچھ حرج نہیں, اور یہ بڑے لوگ ہیں ساجے میں ہوگا تو لڑ مریں گے, چھینا جھپٹی کرنے لگیں گے. لا حول ولا قوة الا باللہ. حضرت بی بی کی فاتحہ میں یہ بھی قید ہے کہ کھانا بند کر دیا جائے, کھلا نہ رہے, کیونکہ وہ پردے دار تھی تو ان کے کھانے کا بھی غیر محرم سے سامنا نہ ہو. یہ سب باتیں لغو ہیں. بہت سی خرافات اس میں لکھی ہیں, یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. ایک سیدھا سادہ راستہ بتا دیا کہ اللہ کے واسطے دیا جائے جس کو دیا جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی جائے کہ یا اللہ اس کا جو ثواب ہے وہ فلاں فلاں بزرگ کو یا فلاں شخص کو, اپنے والدین کو, جس کو بھی بخشنا چاہے اس کو ایصال ثواب کر دے. ان رسموں کا بیان جو کسی کے مرنے میں برتی جاتی ہیں. غسل اور کفن کے سامان میں بڑی دیر کرتے ہیں, کسی طرح دل ہی نہیں چاہتا کہ مردہ گھر سے نکلے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ جنازے میں ہرگز دیر مت کرو. اکثر عادت ہے کہ مرنے کے بعد مردے کے کپڑے جوڑے یا قرآن شریف وغیرہ نکال کر اللہ واسطے دے دیتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ جب کوئی مر جاتا ہے، شرع سے جتنے آدمیوں کو اس کی میراث کا حصہ پہنچنا ہے، وہ سب آدمی اس مردے کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے مالک ہو جاتے ہیں، اور وہ سب کی سب ان کے ساجے کی ہو جاتی ہے۔ ایک یا دو شخص کو کب دینا درست ہوگا کہ ساجے کی چیز کسی کو دے دیں، اور اگر سب ساجی اجازت کی دے دیں لیکن کوئی ان میں نابالغ ہو، تب بھی ایسی چیز کا دینا درست نہیں، یعنی جو وارثوں کے اندر اگر نابالغ بھی ہوں، اس اگر سارے کے سارے اجازت بھی دیتے ہیں لیکن کوئی نابالغ بھی ہے اس کی میراث میں، تو بھی اس چیز کا دینا درست نہیں ہے، اور نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سب ساجی بالغ ہوں لیکن شرما شرمی اجازت دے دیں، تب بھی ایسی چیز کا دینا درست نہیں۔ اس لیے جہاں ایسا موقع ہو تو اول تو وہ سب چیزیں کسی عالم سے ہر ایک کا حصہ پوچھ کر شرع کے موافق آپس میں بانٹ لیں، پھر ہر شخص کو اپنے حصے کا اختیار ہے، اس کا جو چاہے کرے اور جس کو چاہے دے۔ البتہ اگر سب وارث بالغ ہوں اور سب کے سب خوشی سے اجازت دے دیں تو بغیر بانٹے بھی دینا، خرچ کرنا درست ہوگا۔ اچھا طریقہ یہی ہے کہ میراث کو پورا پورا تقسیم کر دیا جائے، پھر اس کے بعد جو جس کو دینا چاہے تو اس کو دے دیں۔ ہوتا یہی ہے کہ مال تقسیم کرنے میں بعض دفعہ جبر اکراہ کر دیا جاتا ہے، جس سے لوگ مروت میں شرما شرمی میں اپنی میراث نہیں لیتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ناجائز ہیں۔ جب تک بالکل قرائن سے بالکل اندازہ نہ ہو کہ سب کے سب اسی بات میں واقعتاً خوش ہیں، تب تک ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگر معلوم ہو کہ خوش نہیں ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ وراثت کو پورا پورا تقسیم کر دیا جائے، اس میں کسی کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ بعض مقررہ تاریخوں پر یا ان سے ذرا آگے پیچھے کچھ کھانا وغیرہ پکا کر برادری میں بانٹا جاتا ہے، اور کچھ غریبوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اس کو تیجا، دسواں، چالیسواں کہتے ہیں۔ اس میں اول تو نیت ٹھیک نہیں ہوتی، نام کے واسطے یہ سب سامان کیا جاتا ہے، جب یہ نیت ہوئی تو ثواب کیا ہوتا، الٹا گناہ اور وبال ہے۔ بعض جگہ قرض لے کر یہ رسمیں پوری کی جاتی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ ایسے غیر ضروری کام کے لیے قرض دار بننا خود بری بات ہے، اور اتنی پابندی کرنا کہ شرع کے حکموں سے بھی زیادہ ہو جائے یہ بھی گناہ ہے، اور اکثر یہ رسمیں مردے کے مال سے ادا ہوتی ہیں، جس میں یتیموں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یتیموں کا مال ثواب کے کاموں میں بھی خرچ کرنا درست نہیں، تو گناہ کے کاموں میں تو اور زیادہ برا ہوگا۔ البتہ اپنے مال میں سے جو کچھ توفیق ہو غریبوں کو پوشیدہ کر کے دے دو، ایسی خیرات خدا تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگ خاص کر کے مسجدوں میں میٹھے چاول بھی بیچتے ہیں، بعض تیل ضرور بھیجتے ہیں، بعض بچوں کے مرنے کے بعد دودھ بھیجتے ہیں کہ وہ بچہ دودھ پیا کرتا تھا۔ ان قیدوں کی سند شرع میں کوئی نہیں، اپنی طرف سے نئی طریقے تراشنا بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہ کو شرع میں بدعت کہتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدعت گمراہی کی چیز ہے اور وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ بعض یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان تاریخوں میں اور جمعرات کے دن اور شب برات وغیرہ کے دنوں میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، اس بات کی بھی شرع میں کچھ اصل نہیں۔ ان کو آنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ جو کچھ ثواب مردے کو پہنچا دیا جاتا ہے اس کو خود اس کے ٹھکانے پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو کون ضرورت ہے کہ مارا مارا پھر۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر مردہ نیک اور بہشتی ہے تو ایسی بہار کی جگہ کو چھوڑ کر یہاں کیوں آنے لگا، اور اگر بد اور دوزخی ہے تو اس کو فرشتے کیوں چھوڑ دیں گے کہ عذاب سے چھوٹ کر سیر کرتا پھرے۔ غرض یہ بات بالکل بے جوڑ معلوم ہوتی ہے۔ اگر کسی ایسی ویسی کتاب میں لکھا بھی دیکھو تب بھی ایسا اعتقاد مت رکھنا، جس کتاب کو عالم سند نہ رکھیں وہ بھروسے کی نہیں۔ مظاہر اکثر مشکات شریف سے روزے کے باب میں، کتاب الصوم روزے کی کتاب میں، روزے سے متعلق احادیث مبارکہ ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلہم فطرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو وقت ہو جانے پر افطار میں جلدی کرے. وعن سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانه برکۃ فان لم یجد فلیفطر علی ماء فانه طہور. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ کھجور باعث برکت ہے، اور اگر کوئی شخص کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے. کھجور اور پانی سے افطار کرنے کا یہ حکم مستحب کے طور پر ہے، ورنہ جو بھی چیز سے روزہ افطار کرے گا اور اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کسی بھی چیز سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، یہ مستحب کے حکم میں ہے. اور پہلے بتا دیا تھا کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ نمک سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے. وعن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجره. حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے یا کسی غازی کا سامان درست کرتا ہے تو اس کو اسی کے جیسا ثواب ملتا ہے. اس کی بھی شرح پہلے بتائی جا چکی ہے کہ روزہ کسی بھی چیز سے افطار کرا سکتے ہیں، اور جو روزہ افطار کراتا ہے تو جس کو افطار کراتا ہے اس کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جاتی، اور پورا پورا ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے. اور دسترخوان پر جتنی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا دو تین لوگ مختلف چیزیں لے کر آئے، تو روزے دار جس میں سے بھی کھائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلی چیز جو کھائے گا وہ روزہ افطار کرانے والے کو اس کا ثواب ملے گا، بلکہ جو بھی چیز دسترخوان پر ہوتی ہے اور روزے دار اس کو کھاتا ہے اور جو بھی اس کو لایا ہوتا ہے، سب کو روزہ افطار کرانے کا ثواب ملتا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ فرماتے، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو ثواب ثابت ہو گیا. وعن معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لك الصمت وعلى رزقك افطرت. حضرت معاذ بن زہرہ تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ فرماتے، اے اللہ، میں تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور اب تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں، اللہم لك الصمت وعلى رزقك افطرت. سیدی زندی محبی محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش خدمت ہیں. زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گر ندامت رہے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے۔ بعض بعض گناہ ہمیں بچ جاتے ہیں لیکن ان کو حسرت رہتی ہے کہ کاش ہم یہ گناہ کر لیتے ہیں، یہ کمزوری ایمان کی علامت ہے، ناسمجھی کی علامت ہے۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ گناہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے ہی لیے اس کو ہمارے لیے ہی منع کیے گئے ہیں فائدے کے لیے، تو اس دن پھر یہ بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں صدق دل سے ایمان لانا چاہیے کہ گناہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی تو خود ہی گناہ کرنے کا جینا چاہے گا، بلکہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی، حسرت نہیں رہے گی بلکہ نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تیری مرضی سے ہر آرزو ہو فدا، اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت رہے، میری دنیا ہے الفت سلامت رہے، میری دنیا ہے الفت سلامت رہے۔ روز و شب قلب اقدر کی ہے یہ دعا، روز و شب قلب اقدر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، میرے مولا میری استقامت، قلب اقدر کی ہے یہ دعا، میرے مولا میری استقامت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں کسی انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے ہیں کہ وہ ایک اللہ کو دے دے اور ایک دشمنوں کو دے دے، ایک ہی دل بنایا ہے اور وہ اپنے ہی لیے بنایا ہے۔ یہ دل اللہ کو بسانے کے لیے، اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے دیا ہے، اور یہ ایک ہی زندگی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اسی زندگی کو اللہ پر فدا کرنا ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں دی جائے گی اپنی غلطیوں کی تلافی کے لیے یا اللہ پر فدا کرنے کے لیے، اسی زندگی کو اپنے ناجائز ارمانوں کا خون کرنا ہے اسی زندگی میں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت ہے، ہمیشہ کی رنگینیاں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی رنگینیاں ہیں لیکن یہ رنگینیاں عارضی ہیں اور ناقص ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، اور جنت میں جو رنگینیاں ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں سے کہیں زیادہ ہیں، تعداد میں بھی کہیں زیادہ ہیں، ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہاں تو یہ حال ہے کہ جو خواہش کرے گا وہ خواہش اس کی پوری ہوگی۔ ہمارے بزرگ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جنت کیا ہوگی، چھوٹی سی خدائی ہوگی، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، تو اصل حقیقی تو وہی مالک ہیں، اصل قدرت والے تو وہی ہیں، لیکن جنت میں بندوں کو وہ یہ اختیار دے دیں گے تو کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا، جس قسم کی بھی بڑی سے بڑی خواہش، چھوٹی سے چھوٹی خواہش تم کرو گے وہ سب کی سب پوری ہوگی اور اسی وقت ہو جائے گی اور بغیر مشقت کے ہوگی. یہاں تو ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہاں بس ارادہ کیا اور وہ چیز حاضر ہو جائے گی، وہ خواہش پوری ہو جائے گی. اور دوسرے یہ، ایک تو کثرت کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنی نعمتیں وہاں ہوں گی، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جنت ہے، وہی چیزیں ہیں، وہی نعمتیں ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. یہ تذکرہ تو صرف ایک مثال کے طور پر کیا گیا ہے کہ وہاں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی اور حوریں ہوں گی اور ایسے گلستان ہوں گے، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور ایسے پھل، لیکن وہاں نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے. جتنی رنگینیاں دنیا میں ہیں اس سے کہیں زیادہ رنگینیاں ہیں، اس سے کہیں زیادہ مزے ہیں، شہوتوں کے بھی مزے ہیں، ہر طرح کے مزے ہیں وہاں، اور کہیں بڑھ کے ہیں، اور بالکل کامل مزے ہیں، ناقص نہیں ہیں، بے عیب جنت ملے گی اور کثرت کے ساتھ نعمتیں ملیں گی. اور جب تک یہ چاہے گا اس نعمت سے وہ لطف اندوز ہوتا رہے گا، اور جب تک جو ہے وہ دوسری نعمت کی طرف توجہ مبذول نہ ہوگی اس کے مزے میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. یہاں تو مثلا صبح سے شام تک کسی تفریح میں چلے جائیں، فارم سے چلے جائیں، تو شام تک جا کے دل بھر جاتا ہے، کہتے ہیں بس اب گھر چلو، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اس سے لطف میں کمی ہوگی نہیں. جب سے مزہ لینا شروع کرے گا آخر تک ویسا ہی مزہ رہے گا، کسی نعمت میں نہ اس کے لطف میں زوال ہوگا ہی نہیں. تو ایسی بے عیب جنت کے لیے تھوڑے دن ہم صبر کر لیں. اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہاں گانے بجانے بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہاں گانے نہیں، بس وہاں شریعت ہی نہیں ہے، اس لیے گناہ ختم، نیکی ختم، سب چیز برابر ہو گئے. وہاں بس اب اپنی خواہشات ہی کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی اجازت دے دے گی کہ اب جو جی چاہے کرو. یہاں کوئی پابندی نہیں، پابندی صرف اس زندگی کے اندر ہے. اور یہ جو ہمیں بہت بڑی زندگی لگتی ہے کہ بڑی طویل زندگی ہے، یہ بس یہ ہماری ناسمجھی اور کم فہمی ہے، یہ طویل زندگی نہیں، بہت مختصر ہے. جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوگی اور وہاں 50,000 برس کا دن آئے گا محشر میں، تو ہمیں اس زندگی کا اندازہ ہو جائے گا. تو وہ زندگی جو آنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمائی کہ اگر ایک چڑیا آئے اور سمندر سے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ میں لے جائے، اور پھر 500 برس کے بعد وہ پھر چڑیا آئے، 500 برس کے بعد، کس نے دیکھے ہیں 500 برس، 500 برس کے بعد وہ آئے پھر ایک قطرہ اس میں چلے جائے، چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آ سکتا ہے؟ 500 برس کے بعد یہ چڑیا آ رہی ہے تو بلا شبہ یہ ہے تو بہت ہی تصور میں بھی نہیں لا سکتے، لیکن بہرحال عقل کہتی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آ سکتا ہے کہ وہ پانی سمندر کا ختم ہو جائے، ایک ایک قطرہ 500 برس میں، کوئی زمانہ ایسا آئے گا، لیکن یہ آخرت کی زندگی ایسی ہے کہ یہ پھر بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے یہ. تو اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے عیش و عشرت اور آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں تھوڑے سے مزے حرام کیے ہیں، حلال مزے لینے کو منع نہیں کیا، تھوڑی سی باتیں حرام کی ہیں کہ یہ کام نہ کرو، گندے کام نہ کرو، اور یہ بھی محبت کی وجہ سے منع کیا ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقویٰ فرض کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ چونکہ تقویٰ یعنی گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دور کرنا نہیں چاہتے، اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو منع کر دیا جو کام اللہ سے دور کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ اور رسول کی بات مان کر چلتے ہیں ان کو دنیا میں بھی سکون، چین اور خوشیاں اور رزق میں برکت کا اور مزید بہت سارے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں، کہ جو ہماری اور ہمارے رسول کی مان کر چلے گا ہم اس کو دنیا میں نہ صرف یہ کہ چین، سکون اور عافیت اور خوشیاں نصیب فرمائیں گے، اس کی زندگی کو مزیدار کر دیں گے، بلکہ اس کی تمام پریشانیوں کو بھی دور کریں گے، اور اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، مشکلات سے بھی نکالے گی. سارے وعدے ہیں، اور لطف زندگی کے سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کی مان کر چلے گا. پھر یہ شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے اور ہمیں یہ ہے ہی ہمارا دشمن, اور جب یہ بہکاتا ہے تو پھر اس کے بہکائے میں آ کر ہم خود پریشانیاں بول لیتے ہیں اور خود ہی فقر اور تنگی اور اخلاص اور طرح طرح کی مہلک بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین پر پورا پورا استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.